الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ان الدين عند الله الاسلام بے شک اللہ تعالی کے نزدیک دین اسلام ہے. دین اسلام دین فطرت ہے. ارشاد باری تعالی ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. دین فطرت کیا مطلب کہ اس میں ایسی باتیں ہیں کہ جو انسان کے ضمیر سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ضمیر نام ایک چیز کو بنایا ہے جو کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرتی ہے اور انسان کو اچھائی اور برائی کے درمیان ڈیفرینشیٹ کرنے کی توفیق دیتی ہے. تو انسان کو اللہ تعالی نے فطرت پر پیدا کیا. اس لیے فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا استفت قلبک تو اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لے ولو افتاک المفتیون اگر تجھے فتویٰ دینے والا کوئی مفتی نہ ملے. یعنی انسان کو اگر کسی معاملے میں شریعت کے حکم کا پتہ نہ ہو تو انسان اپنے دل سے بچے, اپنے اندر جھانک کر دیکھے. سچ پر اس کا دل مطمئن ہوگا اور جھوٹ پر اس کا دل گھبرائے گا. حیا کے اوپر اس کا دل مطمئن ہوگا, بے حیائی کے اوپر اس کا دل پچھتائے گا. خیر خواہی پر اس کا دل خوش ہوگا, بدخواہی پہ اس کا دل گھبرائے گا. یہ فطرت ہے ہر انسان کی. اوپر سے انسان جیسے بھی بنا پھرے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کا دل اسے صحیح بات بتا دیتا ہے. یہ فطرت ہے. کائنات کے اندر جتنے قوانین ہیں ان کو قوانین فطرت کہتے ہیں اور دین اسلام کے بالکل مطابق ہے. عام لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ سائنس اسلام سے ٹکراتی ہے. اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی معاملے کی ابتدا تھیوری سے ہوتی ہے, ہائپوتھیسس. ایک آئیڈیا سائنسدان اپنے ذہن میں بناتا ہے کہ فلاں کام جو ہو رہا ہے وہ ایسے ہے. اب اس پر وہ محنت کرتے کرتے پروف جمع کرتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک ایسے موڑ پر پہنچتا ہے کہ جہاں اس کو وہ لا میں تبدیل کر لیتا ہے. فزیکل لاز جن کو کہتے ہیں. جب تک سائنس تھیوری کی سٹیج میں رہے گی یہ دین اسلام کے موافق بھی ہو سکتی ہے اور مخالف بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر راستے کی راہی ہے، ابھی راستے میں بھٹکتی پھر رہی ہے، منزل پہ نہیں پہنچی. لیکن جب بھی سائنس فزیکل لا میں تبدیل ہوگی تو یہ وہی بات کہے گی جو دین اسلام نے پہلے سے کہی، اس لیے کہ اسی فزیکل لا پر تو اللہ نے اس کائنات کو چلایا ہے، اسی کا نام الٹیمیٹ ریئلٹیز ہے. فزیکل لا جب بھی بنے گا، جس کو ہم لا کہتے ہیں سائنس کا، جو کائنات میں بندے کو لاگو نظر آئے گا، وہ کبھی بھی اسلام کے خلاف نہیں ہو سکتا. دین اسلام وہ دین ہے کہ جس نے اپنے ماننے والے کو آنکھیں کھول کر دنیا کو دیکھنے کا حکم دیا. اَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. سبحان اللہ، یہ حقانیت دین اسلام. نہیں کہا جا رہا کہ تم چپ کر جاؤ، آنکھیں بند کر لو، مت دیکھو، مت سنو، بس ہماری بات مانو جو ہم کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی آنکھوں کو کھولو، تم اللہ تعالی کی تخلیقات پہ غور کرو، تم ادھر ادھر دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. آج تو سائنس کا زمانہ ہے، بہت ساری چیزیں سائنس نے کھول دی ہیں. ایک وقت تھا جب کہ سائنس کی یہ تحقیقات سامنے نہیں آئی تھی، اس وقت ایسی باتیں کر دینا کہ جس کو آج 1400 سال کے بعد بندہ سچ ثابت ہوتا دیکھ رہا ہے، یہ دین اسلام کی حقانیت کی دلیل. نبی صاحب شام کے زمانے میں لوہے کا استعمال زندگی میں بہت تھوڑا تھا، بہت کم تھا. تیر تلوار نیزہ میں استعمال ہوتا ہوگا، اور زندگی میں اس کا استعمال ہی بہت کم تھا. اس وقت اللہ تعالی فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا، فیہ بأس شدید، اس میں بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے. وہ منافع للناس، اور انسانوں کے لیے اس میں بڑے منافع ہیں. اب غور کیجئے کہ جب لوہے کے ساتھ بندے کا اتنا واسطہ ہی نہیں تھا، جب لوہے کے ساتھ بندے کا واسطہ ہی نہیں تھا، وہ اس کے استعمال سے واقع ہی نہیں تھا، اس وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ منافع للناس، اور آج 1400 سال کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ جو قوم اسٹیل ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے، وہی آج دنیا پہ راج کر رہی ہے. وہ منافع للناس، صحرا میں بیٹھنے والے، اونٹوں پہ چلنے والے، ان کو کہا جا رہا ہے وہ منافع للناس، اس میں انسانوں کے لیے بڑے فائدے، بڑی اس میں طاقت ہے. تو یہ باتیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج ان کا سمجھ میں آنا آسان ہے. جس زمانے میں انسان نے سواری کو دیکھا گدھے کی شکل میں، گھوڑے کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں، اگر وہ سوچے کہ بھئی اور کون سی سواری ہو سکتی ہے، تو اسی سے ممتی ممتی کوئی سواری اس کی سمجھ میں آئے گی. زرافہ جیسی ہو سکتی ہے، ہاتھی جیسی ہو سکتی ہے، ملتی جلتی کہ یہ سواریاں موجود ہیں اور ملتی جلتی سواریاں اور ہوں گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ساتھ فرماتے ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ سب تمہارے سواری کے لیے ہیں، زینت کے لیے ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم سواریاں پیدا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جن کو تم جانتے ہی نہیں. یخلقوں کا صیغہ استعمال ہوا حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس وقت بندہ حیران ہوتا ہوگا پڑھ کے، یا اللہ یہ سواریاں تو ہمارے سامنے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہم پیدا کر رہے ہیں اور آئندہ پیدا کرتے رہیں گے. ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے. اب بتاؤ اس وقت کی سواریاں اور آج کی سواریوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ اس وقت گھوڑا سب سے تیز رفتار سواری ہوتی تھی، اور آج ماشاءاللہ کاریں ہیں، بہاریں ہیں. ہوائی جہاز ہیں، سواریاں ہیں، ایک جگہ سے انسان ہوائی جہاز میں بیٹھے پوری دنیا کا سفر کر کے پھر وہیں واپس آ گئے. اس سواری کے بارے میں صحابہ کرام کبھی سوچتے بھی نہیں ہوں کہ ایسی بھی سواری ہوگی. اور اب تو سپیس بس بنانے کی باتیں چل رہی ہیں، کیونکہ جو ہوائی جہاز چلتا ہے اس کو ایئر فرکشن، اس کی باڈی کے ساتھ ایئر ٹچ کرتی ہے. تیز چلنے کی وجہ سے، ایئر فرکشن کی وجہ سے باڈی کا ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، لمیٹیشن ہے. اس لیے 800 میل فی گھنٹہ سے رفتار نہیں بڑھ سکتی، تو زیادہ ٹائم لگتا ہے. آدھی دنیا کا سفر کرنے میں 26 گھنٹے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے جلدی ہونا چاہیے. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ اسپیس بس بنے گی، اس میں سواریاں بیٹھ جائیں گی اور وہ سب کو لے کے سیدھا سفیس میں، اسپیس میں جا کے اس کا وزن ختم ہو جائے گا، ہوا کوئی نہیں ہوگی. تو وہاں پر وہ ہزاروں میل کی سپیڈ سے بھی چلے، بندے کو پتہ ہے مومنٹ آف انرشیا، اس کو لگے گا میں چل ہی نہیں رہا. اور جتنا مرضی سفر کرنا ہے تیزی سے، ایک منٹ میں وہ طے کر کے پھر لینڈ کر گیا. تو ٹوٹل ٹائم کتنا لگا اوپر جانے میں، نیچے اتر جائے. تو پہلے جو سفر مہینوں میں ہوتا تھا آج گھنٹوں میں ہوتا ہے، جو آج گھنٹوں میں ہوتا ہے آئندہ منٹوں میں ہوگا. بالکل ایلیویٹر کی طرح کہ آپ یہاں سے بیٹھے اور چند منٹ کے اندر آپ، اچھا جی اب 100ویں منزل پہ اتر جاؤ. آپ گاڑی میں بیٹھیں گے، اچھا جی چند منٹ کے بعد، اچھا جی اس نمبر ملک میں اتر جاؤ. یخلقو ما لا تعلمون، ہم سواریاں پیدا کر رہے ہیں، آئندہ کرتے رہیں گے جن کو تم نہیں جانتے. اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. آج ہم کتنی سواریوں کو جانتے ہیں جو نئی ہیں، جن کا تذکرہ نہیں ہے، اور آئندہ ایسی بھی سواری آئیں گی جن کو ہم بھی نہیں جانتے. پروردگار فرماتے ہیں ہم پیدا کرتے رہے ہیں. میرے مولا 1400 سال پہلے دیکھو انداز بیان کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کافروں کے اعمال کو پیش کیا جائے گا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، لیکن کافروں کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، پیش تو کیا جائے گا مگر پیش کرنے کا، نام اعمال میں ترازو میں ان کو رکھنے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ نام اعمال میں وہ بے وزن ہو جائیں گے. اب اس وقت کافر لوگ جب اس بات کو سنتے تھے تو وہ ہنستے تھے، کہتے تھے جی کہ یہ کیا بات ہوئی، کوئی عمل مسلمان کرے تو بڑا وزنی، اور وہی نیک عمل کوئی کافر کر لے تو وزن ہی کرے، یہ کیا بات ہوئی. اس وقت اس بات کا سمجھنا مشکل. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کے عملوں کو ہم حاضر ہی نہیں کریں گے، ان کے عملوں کو ہم پیش ہی نہیں کریں گے، نہیں، ان کے عملوں کو پیش کریں گے، مگر کیا ہوگا، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کا وزن ہی کوئی نہیں قیامت کے دن کا ہے. اللہ یہ کیا معاملہ ہے، 1400 سال پہلے وزن کو کوئی سمجھتا نہیں تھا، آج سائنس نے سمجھا دیا. وزن برابر ہوتا ہے ایم ملٹیپلائڈ بائی جی، ایم ماس کو کہتے ہیں اور جی گریویٹیشن فورس. تو ہر چیز کی ایک ماس ہوتی ہے، اس کو گریویٹیشنل فورس سے جب ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس کا وزن نکل آتا ہے. فرض کرو ایک بندہ ہے عبداللہ، زمین پر اس کا وزن ہے 80 kg، وہ چاند پہ چلا جائے گا تو اسی کا وزن ہوگا فرض کرو 40 kg. کیوں؟ کہ وہاں گریویٹیشنل فورس چاند کی بہت تھوڑی ہے زمین کے اعتبار سے. وہی بندہ اگر مارس پہ چلا جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کا وزن ہوگا 800 kg. بس ایسی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ کہ مریخ میں اس کی جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ زمین سے بہت زیادہ ہے، اور وہی بندہ اگر خلا میں چلا جائے گا عبداللہ تو اس کا وزن ہوگا 0 kg. اس لیے کہ خلا کے اندر گریویٹیشنل فورس 0، بندہ ایک ہی تھا، کہیں 40 kg، کہیں 800 kg، کہیں 0 kg. کیوں؟ جیسی گریویٹیشنل فورس ویسا ہی اس کا وزن. یہی بات اللہ تعالیٰ نے بتایا، بندو جیسے تمہارے ایمان ویسے تمہارے اعمال. نماز تم سب ایک ہی پڑھتے ہیں، لیکن ولی کی نماز پر ہم 800 kg کا ریٹ لگا دیں گے، کیونکہ انٹینسٹی آف لو آف اللہ زیادہ ہوگی. اور عام مومن کی نماز کے اوپر ہم 80 kg کا وزن لگا دیں گے، انٹینسٹی ذرا کم ہو جائے گی. اور کافر میں ہے ہی نہیں، وہی عمل کافر کرے گا، گریویٹیشنل فورس 0، تو جواب کتنا آ جائے گا، فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. نندو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ حقیقی گریویٹیشنل فورس ہے اللہ کی طرف سے. اب جس نے اس فورس کو ڈیولپ ہی نہیں کیا، ہے ہی نہیں اس کے اندر، جتنے بھی اعمال ہوں گے پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، ملٹیپلائڈ بائی 0، نتیجہ 0 نکلا. اب سمجھ میں بات آئی کہ قرآن پاک نے کتنی سچ سچ باتیں کہیں کہ قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن ہی قائم نہیں ہو. آج اس بات کو سمجھنا آسان. پہلے سمجھنا مشکل تھا. تو اگر ہم قرآن مجید کی آیات پر غور کریں تو ہمیں بہت ساری باتیں آج ایسی پڑھنے کو ملیں گی کہ جن کو سمجھنا نسبتاً آج آسان ہے. پہلے مشکل تھا. جینیٹک انجینئرنگ نے تو کافی سارا مسئلہ کھول ہی دیا. ایک وقت تھا کہ دنیا ڈارون تھیوری کو مانتی تھی، آج ماننے والے خود مخالفت کر رہے ہیں. ہم مسلمانوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا آب و تاب تھا ایک وقت تھیوری میں, لا آف نیچرل سلیکشن, سروائیول آف دی فٹنیسٹ, تھیوری آف ایولیوشن. آج سائنس نے خود ہی باتوں کو کھول دیا. سائنس مانتی تھی کہ جی پہلے ایک مخلوق تھی, پھر حالات کی وجہ سے چینج ہوتی گئی, پھر ان میں سے کچھ سروائیو کر گئے, پھر وہ ایک نیا سپیشی بن گیا, پھر وہ سروائیو کر گئے تو ایک نیا سپیشی بن گیا. پہلے یہ تھا تو یہ بنا, تو یہ بنا, تو پانی سے چلا تو مچھلی بنا, تو ڈائنوسار کی ایج آئی, تو کرتے کراتے کہتے ہیں کہ پھر ایک وقت آیا کہ بندر کی ایج آئی, چمپنزی. اور چمپنزی کی جب دم کٹ گئی حالات کی وجہ سے اور اس میں دماغ آ گیا تو انسان بن گیا. اب ایکسپلینیشن دیکھو کہ دم کٹ گئی, دماغ آ گیا تو انسان بن گیا. سمپل کوشچن ان سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے دم کے دور ہونے میں اتنے ملین سال لگے, اس کے دم ختم ہونے میں اتنے ملین سال لگے, سائنس کہتی ہے خود, تو یہ بتاؤ کہ اس کے دماغ کے بننے میں کتنے سال لگے؟ تو بہت تھوڑے. ٹائم کیلکولیشن جب کی جاتی ہے نا تو ظاہری معمولی تبدیلیوں کے ہونے میں اتنا سپین آف ٹائم لگا, اور سائنس کہتی ہے عقل کے بندے میں اتنا ٹائم لگا. اب اگر بندہ ان سے پوچھے کہ عقل جو انسان کے جسم کا سب سے کمپلیکیٹڈ حصہ ہے, اگر ظاہری چھوٹی تبدیلیوں میں ملین سال لگے تھے تو اس میں تو ٹریلین سال لگنے چاہیے تھے. کہتے ہیں نہیں جی وہ تھوڑے لگے. اب پوچھیں بھائی کہ تھوڑے کیوں لگے؟ کہتے ہیں جی مسنگ لنک ہے یہاں. اب سائنس کی ایکسپلینیشن دیکھو, کہتے ہیں جی یہاں پر آ کر کوئی مسنگ لنک ہے. ہم بھی کہتے ہیں تمہارا لنک مس ہو چکا ہے, اگر وہی لنک تمہارا ڈیولپ ہو جائے تو تمہیں بات سمجھ میں آ جائے. ہمارا لنک ہے, ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے. تمہارا لنک مسنگ, تمہیں بالآخر مسنگ لنک کا سہارا لینا پڑتا ہے. مانتے ہیں, میں پھر اندھیرے میں بیٹھا باتیں نہیں کر رہا, میں روشنی میں بیٹھ کے باتیں کر رہا. سائنس مانتی ہے کہ مسنگ لنک ہے یہاں کو, جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی. مگر تھیوری یہ کہتی ہے کہ ایک وقت میں دنیا میں لاکھوں کروڑوں بندر ہوں گے, چمپینزی ہوں گے, اتنے ہوں گے, تو اگر اس سے انسان بنے تو ایک وقت میں پھر کروڑوں اربوں انسان بننے چاہیے, سب ٹرانسفارم جو ہوئے. مگر سائنس نے آج اس بات کو خود غلط ثابت کر دیا. وہ کہتا ہے کہ ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان نہیں بنے, ایک وقت میں ایک انسان بنا. ایک وقت میں ایک انسان بنا. اچھا بھائی وہ انسان مرد بنا یا عورت تھی؟ پہلے کون بنا؟ تو اگر سائنس سے پوچھو کہ بھائی پہلے کون بنا, سائنس کہتی ہے جی مرد بنا. اب اگر کہا جائے بھائی عام طور پہ تو عورت سے اولاد ہوتی ہے, عورت ماں بنتی ہے, تو انسان نے بننا ہی تھا تو پہلے ماں بنتی اس میں سے اولاد بنتی. سائنس کہتی ہے نہیں, پہلے مرد بنا, مرد سے عورت بننی, پھر مرد اور عورت سے آگے دونوں کی اولاد ہے. دلیل کیا ہے؟ مرد کے بھی کروموسوم ہوتے ہیں, عورت کے بھی کروموسوم ہوتے ہیں, 23 مرد کے اندر ہوتے ہیں ایکس وائی جو سپلٹ ہو کے ایکس علیحدہ وائی علیحدہ ہوتے ہیں. عورت کے اندر بھی کروموسوم ہوتے ہیں مگر فقط ایکس ایکس ہوتے ہیں. اگر عورت پہلے ہوتی پوسیبل ہی نہیں تھا کہ اس سے مرد بن جاتا, ناممکن تھا, امپوسیبل. بھئی ایکس ایکس سے ایکس وائی کیسے بن سکتے ہیں؟ وائی کدھر سے وجود میں آ گیا؟ یہ تو ممکن ہے کہ ایکس وائی والا بندہ پہلے تھا, ایکس علیحدہ ہوئے وائی علیحدہ ہوئے تو ایکس ایکس سے عورت وجود میں آ گئی. آج ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے یہ دونوں قسم کے کروموسوم آتے ہیں, ایکس ایکس اور وائی ایکس وائی. اب تین ایکس ہوتے ہیں ایک وائی ہوتا ہے, ادھر کے ادھر کو اٹیکٹ کرتے ہیں. ایکس نے ایکس کو اٹیکٹ کر لیا تو بیٹی بن گئی, اور اگر وائی نے ایکس کو ایکس جو ہے نا اٹیکٹ کر لیا تو بیٹا بن گیا. آج دنیا مانتی ہے, اس کو تسلیم کرتی ہے. تو اگر پہلے عورت ہوتی بالفرض ایکس ایکس والی تو اس سے تو ایکس وائی والا مرد بننا ممکن ہی نہیں تھا. ہاں یہ امکان ہے کہ مرد پہلے ہوتا اور اس کے ایکس پارٹ سے ایکس ایکس والی عورت بن جاتی. اب جب دو بن گئے تو دونوں سے آگے پھر اولاد چل نکلتی. سائنس کہتی ہے کہ ہاں یہ چیز پوسیبل ہے. سنیے 1400 سال پہلے قرآن ہمیں بتا رہا ہے, ذرا توجہ فرمانا. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جن سے ایک جان سے پیدا کیا. تو دیکھو یہ پیدائش کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ من نفس واحدہ, ایک جی سے جو ایکس وائی والا تھا. وخلق منہا زوجہ, سبحان اللہ, اور ایکس وائی والے سے ہم نے اس کا پارٹ کاؤنٹر پارٹ بنایا, اس کا میٹ بنا دیا, اس کے لیے بیوی بنا دیا. وخلق منہا زوجہ, اس میں سے اس کا جوڑا بنا دیا جو ایکس ایکس والی تھی. جب دو بن گئے وبس منہما رجالا کثیرا ونساء, ان دونوں سے ہم نے کثیر تعداد میں مرد اور عورت دنیا کے اندر پھیلا دی. سچ فرمایا پروردگار نے, جبکہ انسان ابھی سائنس کی بنیاد ہی نہیں رکھ سکا تھا, پہیہ ایجاد نہیں ہوا تھا, ڈائنمو نہیں بنا تھا, پیپر بھی نہیں تیار ہوا تھا, اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا, اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا, اور پھر ان دونوں سے ہم نے زمین میں مرد اور عورت کو پھیلا دیا. اور آج سائنس خود اس بات کی تصدیق کرتی ہے. تو دین اسلام دینت کی طرف ہے. اگر ہم فطرت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. سائنس آج نہیں تو کل جب حقیقت کو تلاش کرے گی تو یہ جگہ وہی ہوگی جہاں اسلام کا دروازہ ہے. خود تسلیم کرے گی کہ واقعی اسلام نے جو کہا وہ سچ ہے. رب کریم ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بے شک نماز مومنوں پر اپنے وقت پہ فرض کی گئی ہے. اس آیت میں جہاں نماز کی فرضیت کا حکم ہے وہاں سب اس کے ساتھ وقت کی قید بھی لگا دی گئی ہے. دین اسلام نے وقت کی اہمیت کو بہت اچھے انداز سے واضح کیا ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا الوقت من ذهب وفضة، وقت سونے اور چاندی کی ڈلیوں کے مانند ہے. بعض مشائخ نے فرمایا الوقت سیف قاطع، وقت کاٹتی ہوئی تلوار ہے. یہ وقت چل رہا ہے، اس کو انسان استعمال کر لے تو فائدہ اٹھائے گا، اور اگر استعمال نہ کرے تو ضائع کر بیٹھے گا. یوں مثال اس کی سمجھیے کہ جیسے ایک بہت بڑا پانی کا ریزروائر ہو اور اس کے آگے ایک پل بنا کر اس میں ہائیڈرالک پاور اسٹیشن لگا دیا گیا. اب جو پانی بھی گزر رہا ہے اس کے وجہ سے بجلی بن رہی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس پاور اسٹیشن کو آف ہی کر دے تو پانی تو پھر بھی گزر رہا ہے. پانی گزر رہا ہے، پروڈکشن کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی بندہ اگر مستقل اپنے پاور اسٹیشن کو آن رکھے تو جتنا پانی تھا اس کے ایکویلنٹ یونٹ اس نے بنا لی، اور کوئی اس کا سوئچ آن ہی نہ کرے تو اس نے اپنا سارا کا سارا پانی ضائع کر دیا. یہی انسان کی زندگی کا حال ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے اوقات کو نیک کام میں لگانے کی کوشش کرے تو یہ اس زندگی کے وقت کو قیمتی سے قیمتی تر بنا سکتا ہے، اور اگر غفلت برتے تو یہ اپنے وقت کو گنوا سکتا ہے. گرمی کا موسم تھا، اچانک بادل بن گئے اور موسم ذرا ٹھنڈا ہو گیا تو ایک برف بیچنے والے کی برف بک نہیں رہی تھی، کوئی خریدنے والا ہی نہیں تھا. اب شربت پینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ٹھنڈا بھی موسم ہو گیا، لیکن برف والے کا تو پیسہ لگا ہوا تھا. تو وہ کچھ دیر تو انتظار کرتا رہا، لوگوں کو کہتا رہا بھی مجھ سے برف خریدو خریدو. جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں خرید رہا تو وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا لوگو رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا، لوگو رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا. تو ہماری زندگی بھی برف کے بلاک کی مانند ہے، ہر لمحے پہلے سے کم ہوتی جا رہی ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپک چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. ہر لمحے گٹتی چلی جا رہی ہے زندگی. جو دن آج ہماری زندگی میں غروب ہوا یہ لوٹ کر دوبارہ تجربہ نہیں ہو سکتا. نیا دن ہوگا، نیا وقت ہوگا. یہ وقت ہم گزار بیٹھے تو وقت کی قدر جانے کی بڑی ضرورت ہے. اس کو چاہیں تو آپ سونا بنا لیں، اور چاہیں تو اسے مٹی کے بھاؤ آپ گزار دیں. جس طرح کنجوس انسان بہت ہی محتاط ہو کر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، مومن اسی طرح بڑے محتاط طریقے سے اپنے وقت کو خرچ کرتا ہے. وقت کو سارا ضائع نہیں ہونے دیتا. چنانچہ ہمارے بزرگوں نے تو وقت کی بہت قدر کی، یہاں تک کہ ایک بزرگ تھے وہ خشک سبزی کھایا کرتے تھے. کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ اس کو پانی میں ملا کے میٹھا ملائیں اور پھر کھائیں تو اس کا بڑا مزہ ہوگا. انہوں نے کہا بھائی میں نے اس کو پانی ملا کے بھی کھا کے دیکھا، خشک کھا کے بھی دیکھا. جب میں نے کمپیریزن کیا تو پانی ملا کے کھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، خشک پھانک لینے میں وقت کم لگتا ہے. میں پچھلے 20 سال سے خشک پھانک کے گزارا کر رہا ہوں، جو وقت بچتا ہے اس میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں. اب اندازہ لگائیے کہ وہ اپنے کھانے کے وقت میں سے ٹائم بچا کر کیوں بھی اللہ کا ذکر کرتے. ہم نے کبھی شاید سوچا ہی ہو کہ کھانا بھی کوئی ایسا عمل ہے کہ جس میں تھوڑا وقت لگانا چاہیے، وقت کو اس میں سے بھی بچانے کی ضرورت ہے. ایک بزرگ سے جو فوت ہوئے تو ان کے زندگی کے دنوں پر جتنی کتابیں انہوں نے لکھی تھیں ان کے ٹوٹل پیجز کو جب ڈیوائڈ کیا تو 20 پیجز پر ڈے کی ایوریج آئی. اب بتائیں کہ جو بندہ 20 پیجز آف نیو بک پر ڈے لکھ سکے اس نے کتنی مصروف زندگی گزاری ہوگی. ہم تو 20 پیجز پر ڈے پڑھ نہیں سکتے، نہیں کتاب کے لکھیں گے کیا؟ لکھنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، پڑھ ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے کتنی مصروف زندگیوں گزاری ہوگی، بہت مصروف زندگی گزاری، حتیٰ کہ طلب علم میں ہمارے مشائخ نے ایسے عجیب نمونے چھوڑے ہیں کہ دنیا آج تک اس پر حیران ہے. طلب علم میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں. یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ خصوصی شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی بنے. ایک جگہ درس قرآن دیتے تھے، درس فقہ دیتے تھے. اب بہت لوگ ان کی محفل میں ان کی باتیں سننے آتے ہیں. قریب ایک آبادی تھی چند میل کے فاصلے پر، ان کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہم بھی درس دیا کیجیے. ان کا بھائی دیکھو اتنے میں سبق یہاں پڑھاتا ہوں، اتنا مصروف رہتا ہوں، تو میرے پاس اس کا تھوڑا وقت ہے کہ میں یہاں سے اگر اس بستی جاؤں اور واپس آؤں تو وقت گزر جائے، تو وقت کم ہے مینج میں. ان لوگوں نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم ایک مشورہ دیتے ہیں کہ ہم ایک سواری کا انتظام کرتے ہیں، جیسے ہی آپ درس سے فارغ ہوں اس سواری پہ سوار ہو کے آپ آ جایا کریں تیزی سے، اور جیسے ہی درس ختم ہو اس سے واپس چلے جایا کریں، تو بچت ہو جائے گی ٹائم کی. حضرت نے قبول کر لیا. اب ایک جگہ بھی درس ہونے لگا، جب فارغ ہوتے تو سواری پہ دوسری جگہ جاتے پھر واپس آتے، تو دو جگہ درس کا سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ ایک دن آئے اور امام محمد رحمۃ اللہ ایسے کہنے لگے کہ حضرت میں نے تو فلاں کتاب آپ سے پڑھنی ہے، فلاں کتاب پڑھنی ہے. آپ کو تو پتہ ہے میرے پاس ٹائم فارغ نہیں ہے، حضرت وہ آپ سے پڑھنی ہے. ٹائم کہاں سے لاؤں میرے پاس ٹائم؟ جب دو چار مرتبہ کہا تو اس وقت وہ کہنے لگا کہ حضرت امام شاہ سے مطلب کہنے لگے کہ حضرت جب آپ ایک جگہ درس دینے کے بعد سواری پہ سوار ہو کر دوسری جگہ جاتے ہیں تو راستے میں آپ فارغ ہوتے ہیں، آپ سواری پہ بیٹھے بیٹھے درس دیا کرنا، میں سواری کے ساتھ دوڑتا بھی رہوں گا آپ کا درس بھی سنتا رہوں گا. تاریخ انسانیت میں طلب علم کی اس سے بہترین مثال کوئی مل نہیں سکتی. اتنا مسلمان ایک وقت میں علم کا قدردان تھا کہ استاد کی سواری چل رہی ہوتی تھی اور یہ ساتھ ساتھ بھاگتا بھی تھا اور استاد سے علم بھی حاصل کیا. ان حضرات نے اپنے وقت کی قدر کی، وہ سمجھتے تھے کہ وقت کتنا اہم ہے. چنانچہ ان کو فرصت نہیں ہوتی تھی. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ علی رحمۃ اللہ کے والد ہیں، ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ گنا چوسے، گنے ہوتے ہیں سردیوں کے زمانے میں، تو خیال آیا یا دھوپ پہ بیٹھ کے گنا چوسیں گے. 17 سال اس کے بعد زندہ رہے، دھوپ پر بیٹھ کر گنا چوسنے کی فرصت ہی نہیں ملی. 17 سال میں گنا چوسنے کی فرصت نہیں، اتنی مصروف زندگی گزاری، کام کام کام، بس تھوڑا آ رہا. ایسے وہ اپنی زندگی کو مشغول گزارا کرتے. دین اسلام نے، ذرا توجہ فرمائیے گا، دین اسلام کا حسن دیکھیے کہ شریعت نے جو دن کی عبادتیں ہیں ان کو سورج کے ساتھ نتھی دیا، اور جو سالانہ تقاریب ہیں ان کو چاند کے ساتھ نتھی دیا. یعنی دن کی عبادت کو سولر سسٹم کے ساتھ اور سالانہ تقریبات کو لیونر سسٹم کے ساتھ رکھتے ہیں. مثال کے طور پر جب صبح صادق ہو جائے تو فجر کا وقت شروع ہو گیا اور سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے تک رہا. سورج جب ڈھل گیا ظہر کا وقت، جب سایہ دومثل ہو گیا تو عصر کا وقت، جب سورج غروب ہو گیا تو مغرب کا وقت، جب سورج غروب ہوئے اتنی دیر لگی کہ ستارے چھٹکنے لگے تو عشاء کا وقت. تو دن کی پانچوں نمازوں کو کس کے ساتھ نفی کیا گیا؟ سورج کے. لیکن جو سالانہ تقاریب ہوتی ہیں ان کو نفی کیا گیا چاند کے ساتھ. مثلا عید الاضحیٰ کا چاند نظر آئے، حج کرنا ہے، ایک تقریب ہے، ایک عمل ہے سالانہ، چاند کے ساتھ اس کا رشتہ. جب 9 تاریخ ہوگی عرفات پہ بن جائیں گے، وقوف عرفات، چاند کے ساتھ اس کا تعلق. ربیع الاول کا مہینہ چاند کے ساتھ، محرم کا مہینہ چاند کے ساتھ، رمضان کا مہینہ چاند کے ساتھ، عید الفطر چاند کے ساتھ. تو آپ غور کیجئے سالانہ تقاریب جو ہماری زندگیوں میں ہے نا، ان کا تعلق لیونر سسٹم کے ساتھ. اچھا یہ کیوں نہ کیا کہ اس کو بھی سولر سسٹم سے وابستہ کر دیتے؟ اس میں حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ لیونر سسٹم سولر سسٹم سے 10 دن چھوٹا ہے، تو ہر سال یہ 10 دن آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. چنانچہ ایک بندہ اگر گرمیوں میں روزہ رکھے اپنے بچپن میں، تو 36 سال میں یہ مختلف سال کے حصوں میں سے روٹیٹ ہو کے پھر وہی گرمیوں میں آ جائے گا. تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ دنیا کے مختلف لوگوں کو یہ تقاریب سال کے مختلف حصوں میں منانے کا موقع مل جاتا ہے. اگر 16 سسٹم کر دیتے تو سال کے جس حصے میں جو تکلیف جہاں آتی وہ تو ہمیشہ وہی ہوتی. اب دنیا میں ہر جگہ تو دن 12 گھنٹے اور رات 12 گھنٹے کی نہیں نا, کم زیادہ بھی ہے. تو کم زیادہ میں کئی جگہ 6 گھنٹے کی رات, 18 گھنٹے کا دن. تو 18 گھنٹے کے دن والوں کو روزے اگر آ جاتے اس موسم میں تو وہ تو پھر سوچتے نا, یا اللہ لوگوں کے لیے 6 گھنٹے کے روزے, ہمارے لیے 18 گھنٹے کے روزے. کچھ سال پہلے کی بات ہے, اس عاجز کو ایک ملک جانا ہوا, وہاں سورج طلوع ہوتا تھا دن 9:30 بجے دن کے. سورج طلوع ہوتا ہے 9:30 بجے دن کے, اور مغرب کی نماز ہوتی ہے 3:30 بجے دوپہر کی. اب دن دیکھو کتنے چھوٹا ہے. اب اس موسم میں ان کو روزے رکھنے ہو ہمیشہ ساری زندگی, تو ان کے تو مزے ہو گئے نا. ابھی شہری کر کے فارغ ہوئے, 7 افطاری کی تیاریاں شروع. دن بھی چھوٹا تھا, اس میں نمازیں بھی پڑھنی ہے, فجر بھی پڑھنی ہے, ظہر بھی پڑھنی ہے, عصر بھی پڑھنی ہے, پھر مغرب بھی پڑھنی ہے. مگر کیا, چونکہ یہ روٹیٹ کر رہا ہے تو اگر وہ سال میں کبھی چھوٹے دنوں میں روزے رکھیں گے تو پھر کمپنسیٹ ہوگا. ایسا بھی وقت آئے گا 18 گھنٹے بھی روزے رکھنے پڑے. کبھی سردیوں میں رکھیں گے تو گرمیوں میں بھی رکھیں گے, خزاں میں رکھیں گے تو بہار میں بھی رکھیں گے. تو سال کے مختلف اوقات میں تقاریب کو منانے کا موقع مل گیا. یہ حکمت دیکھو دین اسلام. چاند کے ساتھ جو تعلق ہے نا, اس میں بڑی حکمت ہے. ہمارے یہاں کئی مسلمان بھائی بڑے تنگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی اس کو شمسی نظام کے ساتھ آپ لوگ کیوں نہیں ملا دیتے تاکہ ہر سال طے ہو کہ عید کب ہوگی, حج کب ہوگا, فلاں کب ہوگی. اب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھی دیکھو دین اسلام تو عالمی دین ہے, قیامت تک کے لیے دین ہے, ہر دور اور ہر زمانے کا دین ہے. تو دین اسلام نے تقاریب میں رعایت کی کہ یہ روٹیٹ ہوں سال کے مختلف مہینوں میں, اور سارے دن کی نمازوں کا وقت سورج کے ساتھ نفی کیا. کیوں کہ سورج ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں انسان جہاں بھی ہو سورج کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے. وہ سمندر میں ہو تو بھی دیکھ سکتا ہے, وہ پہاڑوں پہ ہو تو بھی دیکھ سکتا ہے, وہ جنگلوں میں ہو تو بھی دیکھ سکتا ہے. تو سورج سے اس کو نماز کے وقت کا اندازہ لگانا ذرا آسان ہو جاتا ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا رمضان کا چاند دیکھنے کے بارے میں, سومو لرویتہ ہی وافطرو لرویتہ ہی, کہ تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند دیکھو تو افطار کر لو. تو چاند دیکھنے پر حکم دیا. اب یہاں ہمارے جو یہاں کے مسلمان ہیں ان کے دو گروپ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو بڑا اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں کہ جی ہم سائنس پڑھے ہیں اور ہم پی ایچ ڈی کی ہے اور ایم ایس سی کی ہے اور کمپیوٹر سائنس فلاں. وہ کہتے ہیں جی کہ بس سائنٹیفک ایج ہے, چاند کا پہلے سے ہی اندازہ لگا کے نا کہ یہ کب نظر آ سکتا ہے تو پہلے سے ہی اناؤنس کر دینا چاہیے. چنانچہ دارالحجر کا ایک مسجد ہے ورجینیا میں, وہاں شعبان کے آخری جمعے میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس تاریخ کو پہلا روزہ ہوگا, اس تاریخ کو عید منائی جائے گی. وہ کرتے کیا ہیں, وہ کرتے یہ ہیں کہ چاند کے بارے میں ڈیٹا دیکھتے ہیں اور جہاں چاند نظر آنے کے چانسز ہوتے ہیں وہ اس دن کو پیپر کے اوپر ڈیسائیڈ کر کے نا ڈیسیجن لے لیں. لاجک ان کی کیا ہے, ان کی لاجک یہ ہے کہ جی آج تو چاند کے بارے میں اتنا ڈیٹا اویلیبل ہے کہ آدمی کو کلیئر کر پتا چلتا ہے کہ یہ نظر آ جائے گا. اچھا اس میں تھوڑی سی ایک نا باریکی ہے, وہ بھی اب بات چل پڑی تو کھول دیں. کہ چاند جب 15-14 کا ہوتا ہے نا تو بھرپور چاند ہوتا ہے، پھر 15 کے بعد آہستہ آہستہ گھٹتا 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 جو مہینے کے اختتام پہ نا یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور ایک دن درمیان میں ایسا آتا ہے جب یہ نظر ہی نہیں آتا. وہ جب نظر ہی نہیں آتا نا تو اس وقت یہ بالکل کالا ہوتا ہے، نظر ہی نہیں آتا. سائنس دانوں نے اس کا نام رکھ دیا نیو مون. تو گویا جب چاند نظر آ ہی نہیں سکتا، یہ اوجھل ہے، کالا ہے، تو اس کا نام سائنسدانوں نے کیا رکھا؟ نیو مون. اب ہمارے مسلمان بھائی کئی نیو مون کے لفظ سے دھوکا کھا گئے. بھائی ایک نیو مون ہمارا ہے جس کو دیکھ کے ہم رمضان شریف کا اعلان کرتے ہیں، اور ایک نیو مون کا لفظ سائنسدانوں کا ہے. سائنٹیفک ٹرم اور چیز ہے، مسلمانوں کا نیا چاند اور چیز ہے. سائنسدان نیو مون اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ بالکل کالا ہوتا ہے نظر آنے کے چانسز ہوتے ہی. ہم نیو مون کہتے ہیں کریسنٹ کو، ہلال کو، جب ہلکا سا ہلال نظر آتا ہے ہم اس کو نیو مون کہتے ہیں. ان کے نیو مون کی ڈیفینیشن میں ہمارے نیو مون کی ڈیفینیشن میں فرق ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب چاند نظر نہیں آتا آخری دن، تو اس وقت اس کو کہتے ہیں برتھ آف نیو مون. یعنی جب کالا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ برتھ آف نیو مون شروع ہو گئی. وہ برتھ آف نیو مون اگر ہو 2-4 گھنٹے مغرب سے پہلے پہلے، تو چاند نظر آنا ممکن ہی نہیں ہوتا. اور اگر وہ 20-22-23 گھنٹے تو نظر آنا تقریباً یقینی ہوتا. 6-8 گھنٹے اگر شروع کے ہو تو ممکن ہی نہیں کہ دیکھ سکیں. اور اگر 18 گھنٹے سے اوپر ہو تو 90% سے زیادہ چانسز ہیں کہ یقیناً دیکھیں گے. اب یہ جو درمیان کا دور ہے نا، یہ بڑا کریٹیکل دور ہے کہ کئی مرتبہ برتھ آف نیو مون ہوتی ہے 14 گھنٹے. اب 14 گھنٹے میں نظر آنے کے امکانات 50-50 آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا. تو بھائی دین اسلام تو قیامت تک کے لیے دین ہے نا. اگر ہم نے چاند کے ڈیٹے پر ڈیسیزن لینا ہے تو ہمیں تو پھر ہمیشہ ایک اصول کو اپنانا پڑے گا نا. ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی جب تو برتھ آف نیو مون ہے 8 گھنٹے تک سال دہرے کے نظر نہیں آتا، اگلے دن عید ہوگی، اس سے اگلے دن چاند نظر آئے گا، پھر اگلے دن عید ہوگی. اور اگر 18 گھنٹے سے اوپر ہو چکی تو یقینی ہے کہ کل کو عید ہوگی، مگر درمیان میں کیا کریں گے جب 12-13 گھنٹے کا ڈفرینس فرق ہو. کہتے ہیں جی کہ اس وقت یقین سے نہیں کہہ سکتے. ہم کہتے ہیں پھر کچی بات دین اسلام نے نہیں پسند کی، تو بہتر ہے کہ یہ تو کوئی کرائیٹیریا نہ ہوگا کہ ہمیشہ اس کو اس کے اوپر ڈیسیزن دیا جا سکے. وہ کہتے ہیں جی نہیں، بس ڈیسیزن اس کے اوپر لو. لاجک کیا؟ لاجک ان کی ہے، توجہ سنے، لاجک یہ ہے کہ جی آج دنیا چاند پہ پہنچ چکی اور ان ملاؤں کو چاند نظر ہی نہیں آتا. یہ لاجک ہے کہ دنیا چاند پہ قدم رکھ چکی اور ملاؤں کو چاند نظر ہی نہیں آتا. ہم کہتے ہیں دیکھو بھائی، اصول ہمیشہ ایک ہوتا ہے. اگر تو چاند کے ڈیٹا سے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے تو پھر ڈیٹا ہمیشہ کلیئر کٹ ہونا چاہیے. اگر اس میں کہیں درمیان میں شک کے امکانات ہیں تو شریعت شک والی چیز کو بیچ نہیں بنا سکتی. نبی علیہ السلام نے فرما دیا سومو لے رہے ہوتے ہی آپ سے رو لے رہے جاتے، چاند آنکھ سے دیکھو تو تم روزہ شروع کر دو، پھر آنکھ سے دیکھو تو تم عید منا لو. موٹی سی بات. اب ان کو یہ بات کئی دفعہ ہماری ذرا مشکل نظر آتی ہے، بوجھ لگتا ہے. چنانچہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ایسا موقع آتا ہے، الحمدللہ ہم یہاں دار الاحسان میں بھی، یا جب کبھی ایسے موقع پر یہاں ہوتا، پہلے بھی یہی کرتے رہے کہ اس دن ہم دوسری جگہوں سے رابطہ کرتے ہیں، پہلے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کہاں کہاں چاند نظر آنے کے چانسز میکسیمم ہیں، پھر وہاں لوگوں کو ہم نے کئی دفعہ یہاں خود بھیجا کہ بھائی جائیں وہاں کسی اونچی بلڈنگ کے اوپر کھڑے ہو کے نا ذرا دیکھے چاند نظر آتا ہے یا نہیں آتا، نبی اسلام کی سنت پر عمل ہو سکے. چنانچہ عید کے لیے الحمدللہ یہاں پر ہر منٹ میں 3 سے 4 کالیں آ رہی ہوتی ہیں، ہر منٹ میں ادھر سے فون کر رہا ہے جی کب عید ہوگی، ادھر سے فون کر رہا ہے کب عید ہوگی، حتیٰ کہ کیا ہیوسٹن تو کیا شکاگو تو کیا کیلیفورنیا، سین فرانسسکو، وہاں سے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں دار الاحسان میں کہ عید کب ہوگی. اللہ کی شان، لوگ اپنی عبادت کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، تسلی ان کی ادھر ہی ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں. اچھا ایک دفعہ میں فکر ہوئی کہ بھائی اگر چاند نظر آنے کے کوئی سائنٹیفک طریقے ہوں تو ہم پتہ تو کریں. ہمیں پتہ چلا کہ واشنگٹن میں اسپیس میوزیم ہے، ہم کئی دفعہ گئے ہیں وہاں اس کو دیکھنے کے لیے، سائنس کا ایک عجیب جو ہے نا وہ دنیا ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے، ہر آنے والے کو دیکھنا چاہیے، وہاں چاند گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے. وہاں پر ایک علیحدہ سیل بنا ہوا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں کے جو سائنسدان ہیں ہر وقت وہ ریڈیو پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت سپیس میں کیا ہو رہا ہے، واٹس ہیپننگ ان دی اسپیس، وہ اس کی کمنٹری بھی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے گیم ہوتی ہے نا تو کمنٹری کر رہا ہوتا ہے بندہ. وہاں کے لوگ ہر چند منٹ کے بعد بتاتے ہیں اس وقت اسپیس میں کیا ہو رہا ہے، مارس میں یہ ہو رہا ہے تو چاند میں یہ ہو رہا ہے تو سورج میں یہ ہو رہا ہے تو فلاں میں یہ ہو رہا ہے. اس آجز نے خود وہاں فون ملایا اور فون ملا کے ان کو کہا جی کہ آپ بتائیں کہ چاند کب نظر آئے گا، ہم نے روزے رکھنے اور ہمیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. وہ تو ویسے ہی فون کرتے ہی پوچھتے ہیں کہ نا ہیلپ یو، کہ جی بالکل ہم تو آپ کی ہیلپ چاہتے ہیں. اب جب میں نے اسے بتایا کہ یہ پرابلم ہے میرا، تو انہوں نے کمپیوٹر سے دیکھ کے بتایا کہ اس وقت ایسٹرن سائڈ پہ، یعنی یہ نیو یارک سائڈ جو ہے، کیلیفورنیا ویسٹرن سائڈ ہے، یہ ایسٹرن سائڈ ہے، ایسٹرن سائڈ پہ فلاں 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 شہر میں چاند نظر آنے کے چانسز نسبتاً ریلیٹیولی زیادہ ہیں. ہم نے کہا جی نہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یقینی طور پر آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں نظر آئے گا. یقین سے نہیں بتا سکتے. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے کے لیے اگر آپ کو اس سے زیادہ ڈیٹیل چاہیے نا، ہمارے پاس تو ہے اتنی، تو آپ نیول آبزرویٹری سے ریویو کریں. اچھا نیوی والوں کو چاند کی ہر وقت لوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ کہ جب ہائی ٹائڈ ہوتی ہے نا، 13-14 ہوتے ہیں نا چاند کی، 14-13-14-15، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی شان کے میگنیٹک فورسز کا ایسا تعلق ہے گریویٹیشنل فورسز کا کہ سمندر کی جو ٹائڈز ہیں نا وہ بہت ہائی ہوتی ہیں، ہائیسٹ ٹائڈ ہوتی ہے 15 کو. پھر چاند گھٹتا جاتا ہے تو سمندر بھی کام ڈاؤن ہوتا جاتا ہے، جب بالکل ان کا نیو مون ہوتا ہے تو سمندر بالکل. تو چونکہ سمندر میں انہوں نے سفر کرنا ہوتا ہے، جہاز جانے ہوتے ہیں، تو ان کو پھر خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کب ہائی ٹائڈ ہے کب نہیں ہے. تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ وی ٹریس ایچ انچ آف دی ٹریجیکٹری آف مون، وی ٹریس ایچ انچ آف دی ٹریجیکٹری آف مون، ہم چاند کا جو مدار ہے اس کے ہر ہر انچ کو ہم ٹریس کر رہے ہوتے ہیں، ٹریک کر رہے ہوتے ہیں. اس نے مجھے نمبر دے دیا. اس نے کہا جی پھر آپ وہاں سے پوچھیں. ہم نے کہا بہت اچھا، ہم تو ضرورت مند تھے، میں نے خود وہاں فون ملایا. میں نے کہا جی کہ آج میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ چاند کہاں پر یقینی طور پہ نظر آئے گا. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں آپ کو نا سینٹرل کمپیوٹر میں ملا دیتا ہوں، آپ ان سے ہی پوچھ لیں. سینٹرل کمپیوٹر میں کوئی لیڈی تھی، اس نے ریسیو کیا، وہ بھی کہنے لگی کہنا ہیلپ یو. میں نے اسے بتایا بھی میری یہ پرابلم ہے، آپ ہیلپ کریں. اس نے کہا میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں. اس نے کمپیوٹر پہ دیکھ کے بتایا فلاں 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 جگہ چانسز کتنے پرسنٹ ہیں، امید ہے نظر آئے گا. میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں امید والی بات چاہیے، مجھے گارنٹی والی بات چاہیے کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ گارنٹیڈ فلاں جگہ نظر آئے گا. اپنی بات ہے. انہوں نے کہا جی ہم گارنٹی نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں گارنٹی نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہم لوگ تو چاند پہ قدم رکھ چکے، ہم لوگ تو چاند پہ قدم رکھ چکے، تو کیا اب چاند نظر ہی نہیں آتا؟ جب میں نے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کچھ سائنس سمجھتے سمجھ سکیں گے؟ میں نے کہا ہمیں کچھ تھوڑی بہت سمجھ ضرور لوں گا. تو اس نے کہا کہ دیکھیں، ہم لوگ جو چاند کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ اس وقت کہاں جگہ ہے، یہ جو ڈسیزن لیتے ہیں، یہ آنکھ سے دیکھ کے، دوربین سے دیکھ کے، ٹیلیسکوپ سے دیکھ کے نہیں ہوتا. سمجھے؟ نہ آنکھ سے دیکھ کے ڈسیزن ہوتا ہے، نہ یہ ٹیلیسکوپ سے دیکھ کے ڈسیزن ہوتا ہے. تو بھائی کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی ایک میتھمیٹیکل سیٹ آف ایکویشن ہم نے ڈیولپ کر لیا ہے، میتھمیٹیکل ماڈل ڈیولپ ہم نے کر لیا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل سیمولیٹر. وہ ہم نے ایک ڈیولپ کیا ہے، ہم ان ایکویشنز میں جب ڈالتے ہیں کہ اس وقت چاند کا ہوگا تو کیلکولیٹ کر کے وہ بتا دیتا ہے کہ چاند کس جگہ ہوگا. ہم کیلکولیشن سے معلوم کرتے ہیں، دیکھ کے نہیں معلوم کرتے. پھر کہنے لگی کہ کیلکولیشن جو ہے نا اس میں ایکویشن ہیں بہت ساری، اتنی زیادہ کہ ہزاروں کی تعداد میں ایکویشن ہیں، جو ماڈل ہے، اور اس ماڈل کے اندر 6000 ویریبلز ہیں. 6000 ویریبلز ہیں، اور ان 6000 ویریبل میں سے ایک ویریبل کے بدلنے سے اینڈ ریزلٹ بدل سکتا ہے. اب کون گارنٹی کرے کہ 6000 ویریبل بالکل اسی طرح رہیں گے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ نو ون کین گارنٹی. تو جب ہم وہ نہیں گارنٹی کر سکتے کہ ویری کریں گے یا نہیں، تو ہم اینڈ ریزلٹ کیسے گارنٹی کر سکتے ہیں؟ تو یہ ممکن ہی نہیں. میں نے کہا الحمدللہ میرے آقا اور سردار نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ تمہیں ان سائنٹیفک چیزوں پہ ڈیسیزن لینے کی ضرورت کبھی نہیں پڑنی. تم لے رویا تھی، اب تیری لے رہا. تم چاند کو دیکھنا آنکھ سے تو تم جو ہے نا روزے شروع کر دینا، اور پھر چاند کو دیکھنا تو تم عید الفطر پڑھ دینا. بات ختم. پھر اس نے مجھے بات اور سمجھائی. اس نے کہا جی دیکھو جو چاند کا آربٹ ہے نا، وہ دھاگے کی طرح نہیں ہے کہ یہ دھاگا ہے اور چاند یوں چل رہا ہے، یا ایک لوہے کی سلاخ ہے اس کا رنگ بنا ہوا ہے چاند اس پر چل رہا ہے. اس نے کہا اس کی مثال ہے کہ جیسے ایک 500-600 کاریں اکٹھی چلنے کا ایک موٹر وے ہوتا ہے، جس پر 500 کاریں اکٹھی چل سکتی ہیں، اتنا کھلا موٹر وے ہے، اور اس موٹر وے کے اوپر ایک کار چل رہی ہے. اب وہ کبھی یوں بھی ہو جاتی ہے، کبھی یوں بھی ہو جاتی ہے، مگر چل وہی رہی ہے اسی کے اوپر. رہے گی موٹر وے پر، لیکن کبھی اس کنارے پہ بھی آ سکتی ہے، اور کبھی اس کنارے پہ، کبھی درمیان میں بھی ہو سکتی ہے. تو چاند کا مدار بھی اسی طرح کتنے کلومیٹر وائڈ ہے، اور اس کے اندر وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی ذرا سمجھے کہ جس طرح زمین میں زلزلے آتے ہیں، اس طرح چاند میں بھی ارتھ کویکس آتے ہیں، وہ مون کویکس بن جائیں گے، وہ آتے ہیں. ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ کمپیوٹر کہتا ہے کہ آج چاند نظر نہیں آئے گا، یہ افق سے کچھ کلومیٹر نیچے، مگر عین اس وقت اس میں اللہ تعالی کے حکم سے کوئی مون کویک آ جائے تو یہ جو ہلے گا
تو تھوڑی دیر کے لیے اوپر نظر آ جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے اوپر نظر آ جائے گا اور ہمارا یہ غلط ہو جائے گا. یا نظر آنا تھا، ارتھ کو ایک دوسری سمت میں آ گیا اور اس میں نظر آنے کی وجہ یہ نیچے رہ گیا تو نظر آ ہی نہیں سکتا. یعنی اس نے ڈیسیژن یہ دیا کہ آپ کبھی بھی 100% گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ چاند یقیناً نظر آئے گا. موسٹ آف دی ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں، مثلاً 8 گھنٹے برف کو گزرے نہیں نظر آئے گا، پکی بات. 20 گھنٹے ہو گئے پکا نظر آئے گا، ٹھیک بات. لیکن درمیان میں اگر ہے تو اس وقت آپ نے ڈیسیژن دے سکتے. تو معلوم ہوا کہ جب ایک چیز پہ ہمیشہ گارنٹی سے ڈیسیژن کر ہی نہیں سکتے، وہ کرائیٹیریا بن ہی نہیں سکتی. تو کرائیٹیریا کیا بنا پھر آ کر؟ جو نبی اسلام نے فرمایا تھا، سومو لرویتہ ہی و افطرو لرویتہ ہی، تم چاند دیکھنا تو روزے رکھنا اور چاند دیکھنا تو افطار کر لینا. الحمدللہ 14 سال گزرنے کے بعد وہی اصول چل رہا ہے. حکمت اور ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے ریئل ٹائم اور ایک ہوتا ہے ریلیٹو ٹائم، سمجھے؟ ایک ہوتا ہے ریئل ٹائم اور ایک ہوتا ہے ریلیٹو ٹائم. ریئل ٹائم اور ریلیٹو ٹائم کا تصور دنیا میں سب سے پہلے دین اسلام نے پیش کیا. بات بڑی اہم ہے، بڑا اہم نقطہ ہے. ریلیٹو ٹائم کا تصور سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ دین اسلام نے پیش کیا. جب سائنس کی بنیاد ہی نہیں تھی، جب ابھی پہیہ ایجاد نہیں ہوا تھا، جب ڈائنمو ہی نہیں بنا تھا، جب ٹیپر ہی نہیں ایجاد ہوا تھا، اس وقت 1400 سال پہلے آج سے دین اسلام نے ریلیٹو ٹائم کا تصور دے دیا. ریلیٹو ٹائم کیا ہوتا ہے ابھی؟ ایک سائنسدان گزرا ہے، آئنسٹائن اس کا نام ہے. اس نے ایک تھیوری پیش کی جس کو کہتے ہیں تھیوری آف ریلیٹیویٹی. کیا کہتے ہیں؟ تھیوری آف ریلیٹیویٹی. اس تھیوری آف ریلیٹیویٹی میں اس نے ایک ایکویشن دی جس کو کہتے ہیں ٹائم ڈائلیشن. تو اس نے تصور لیا جی کہ ٹائم ڈائلیٹ کر جاتا ہے کئی دفعہ. اس نے کہا جی یہ ایک فریم آف ریفرنس ہے، ممکن ہے اس میں ایک جو ہے نا دن گزرے اور دوسرے فریم آف ریفرنس میں سال گزر چکا، تو یہ ریلیٹو ٹائم ہوگا ایک دوسرے کا. قرآن مجید نے 1400 سال پہلے کہا کان یومن عندہ مقدار 50,000 سنہ، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ اس کا ایک دن قیامت کا دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. اب یہ ریلیٹو ٹائم کا تصور دیکھیں، قیامت کا ایک دن بنا اور یہاں سے کتنے دن بنے؟ 50,000. 1400 سال پہلے تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی پوسیبلٹی ہے یا نہیں. تو دیکھو دین اسلام نے ریلیٹو ٹائم بتا دیا کہ ہاں اس فریم آف ریفرنس میں 50,000 سال گزر جائیں گے جبکہ اس فریم آف ریفرنس کا ایک دن گزرے گا. اچھا پہلے نا لوگ جو سائنس پڑھتے تھے وہ اس پہ بڑا اعتراض کرتے تھے، دین اسلام کی ان باتوں کو نا وہ کہتے تھے کہ یہ گپتے والی ہے، کہتے تھے کچی باتیں کی ہوئی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے ادھر 50,000 سال وہاں پہ ایک دن، وہ مانتے نہیں تھے. لیکن جب آئنسٹائن نے ٹائم ڈائلیشن کی ایکویشن دی تو ان کو یہ بات ماننی پڑ گئی. آج دنیا کا کوئی سائنسدان ایسا نہیں کہ ٹائم ڈائلیشن کا انکار کر سکے. انکار تو کر ہی نہیں سکتا، ایسی پکی بات ہے.
اچھا اس ٹائم ڈیوریشن کی ایکویشن میں نا دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ویلوسٹی آف لائٹ یعنی روشنی جس رفتار سے چلتی ہے ایک سیکنڈ میں 186,000 میل فی سیکنڈ, تو ایک ہے لائٹ کی سپیڈ اور ایک ہے فریم آف ریفرنس کی اپنی سپیڈ. تو اس ایکویشن کا لبے لباب یہ ہے, ذرا توجہ فرمانا سمجھنا آسان ہوگا, کہ اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ روشنی کی سپیڈ سے کم ہے مستقبل آ رہا ہے, ہم آگے کی طرف موو کر رہے ہیں, ٹائم پاس ہو رہا ہے, آگے چل رہا ہے, جیسے اب روشنی کی سپیڈ زیادہ ہمارا فریم آف ریفرنس سلو تو مستقبل آ رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ویلوسٹی آف لائٹ کے برابر ہو جائے تو پھر ٹائم ایک جگہ رک جاتا ہے, وہی ٹائم رہے گا, ہمیشہ حال رہے گا, مستقبل آ ہی نہیں سکتا, ٹائم ایک جگہ بند گیا, رک گیا تھا. اور اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ویلوسٹی آف لائٹ سے بڑھ جائے تو ماضی آنا شروع ہو جائے گا, جو زندگی گزر چکی ہے نا وہ ٹائم آنا شروع ہو, یہ اس ایکویشن سے یہ بات ثابت ہوتی. پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ جی وہاں جنت میں ہمیشہ اثر کا وقت ہوگا, کہتے ہیں نا جی نہ گرمیوں کی دوپہر ہوگی نہ سردیوں کی رات ہوگی, جنت میں ایک وقت ہوگا جیسے اثر کا ٹھنڈا وقت ہوتا ہے نا جی مزے کا, ہمیشہ وہی وقت رہے گا. لوگ کہتے تھے دیکھو یہ کیسی گپیں مارتے ہیں کہ ایک ہی وقت رہے گا, وقت تو بدلتا ہے. پھر جب ہم نے ان کو کہا کہ دیکھو بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج نصیب فرمایا, تو معراج پر جب نبی علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے, حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ لوٹ کے واپس آئے تو بستر گرم تھا, پانی وضو کا گہرا تھا, یعنی جیسے چھوڑ کے گئے تھے ہر چیز ویسی کی ویسی, اور آپ اتنا سفر کر کے بھی آ گئے تو کافی رستے بھی ہنستے تھے. وہ کہتے تھے دیکھو جی اتنی دیر میں مکہ سے پہنچے مدینہ, مدینہ سے پہنچے مسجد اقصی, وہاں امامت کروائی, پھر اوپر چڑھے, پھر جنت کی سیر کی, پھر جہنم کی سیر کی, پھر عرش کی سیر کی, لوح قلم کی سیر کی, ساری سیریں کر کے جب واپس آئے تو جس ٹائم وہی کھڑا تھا لگام ڈال کے چلے گئے, مذاق اڑاتے تھے. دہریہ ذہن کے لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے, مگر الحمدللہ کہ اب یہ پتہ بھی صاف ہو گیا. جب ٹائم ڈیوریشن ایکویشن آئی تو اس ایکویشن سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹائم ایک جگہ رک سکتا ہے اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ویلوسٹی آف لائٹ کے برابر تو ٹائم رک سکتا ہے. اب سائنس نے تسلیم کر لیا, آج دنیا کا کوئی سائنسدان اس کو تسلیم. اس میں میں آپ کو دو مزے کی باتیں ذرا بتاتا چلوں, آپ اب پھنس تو گئے ہیں, جب تک ختم نہیں کروں گا تب تک بیٹھنا پڑے گا. دیکھیں دو مزے کی باتیں یہ, حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کی رات لے جانے لگے تو آپ کے پاس جبریل اسلام براق لے کر آئے, تو جو لفظ ہے نا سواری کا وہ کیا لفظ استعمال ہوا, براق. براق برق سے نکلا ہے, برق بجلی کو کہتے ہیں, بجلی کی تیز رفتاری سے چلنے والی سواری, چنانچہ براق مکہ مکرمہ سے لے کے چلا تو نبی علیہ السلام نے پھر مدینہ میں اتر کے دیر علی سے آگے جو وادی ہے وہاں پر نبی علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی, پھر وہاں سے بیت المقدس پہنچے تو وہاں انبیاء کی عمارت ہے. لیکن اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر عروج ہوا اوپر, اس وقت براق صاف نہیں تھا, اس وقت کیا چیز صاف نہیں تھی, براق نہیں تھا. ایک اور سواری لائی گئی اور اس سواری کا نام حدیث پاک میں رف رف آتا ہے کہ رف رف سواری لائی گئی. رف رف کہتے ہیں ایلیویٹر کی طرح کی کوئی سواری, آج دیکھیں نا 100 منزلہ بلڈنگ ہو تو آپ ایلیویٹر پہ سوار ہوتے ہیں اور وہ چند سیکنڈ کے اندر آپ کو 100ویں منزل پہ اتار دیتی ہے. تو براک جس نے ہوریزنٹل سفر کیا وہ علیحدہ سواری تھی, جس نے ورٹیکل سفر کیا حدیث میں اس کے لیے الگ الگ رف رف کا آیا ہے. اللہ وقت 1400 سال پہلے کیا ضرورت تھی, وہی براک آسمان کے عرش پہ لے کے چلا جاتا؟ نہیں, حدیث پاک میں آتا ہے رف رف سواری لائی گئی, نبی صاحب اس پہ سوار ہوئے اور وہ سواری پھر اوپر چلی, اس پہ ایلیویٹر نما سواری پہ اوپر لے کے چلے گئے. اچھا یہ بات تو چلو آگے سمجھ. پھر وہاں پر کتنا وقت لگا اللہ جانے, مگر جب نبی اسلام واپس آئے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے وقت گزرا ہی نہیں, وہ پانی بھی بہ رہا تھا, وہ بستر بھی گرم تھا, وہ فلا. لیکن آج آئنسٹائن کی ایکویشن نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ فریم آف ریفرنس کی ویلوسٹی ویلوسٹی آف لائٹ کے برابر ہو جائے تو وقت تھم جاتا ہے, وقت رک جاتا ہے. دوسری مزے کی بات یہ سنیں, ہمارے ہاں دیہاتی ماحول ہوتا ہے تو دیہاتوں میں جو لوگ ہوتے ہیں نا کاشتکار, صبح اذانوں کے وقت اٹھ کے چلے جاتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس وقت زمینوں میں نا اپنے بیل نکال کے ہل لگا کے وہ ہل چلاتے ہیں صبح صبح ٹھنڈے وقت میں, 4-5 گھنٹے ہل چلانے میں لگاتے ہیں وہ. چنانچہ جب اشراق کا وقت ہو جاتا ہے نا, اس وقت تک وہ محنت کر 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 کے تھک چکے ہوتے ہیں, پسینے آ رہے ہوتے ہیں, اس وقت ان کو لسی پینے کی طلب ہوتی ہے, ناشتے کی طلب ہوتی ہے, اور اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ ناشتہ لے کے کوئی ہمارے پاس آئے. ہوتا کیا ہے کہ ان کی بیویاں وہ بھی اذانوں کے وقت اٹھتی ہیں, وہ پہلے تو لسی بناتی ہیں, پھر اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا پڑھ لی, پھر بچوں کا ہوا, پھر انہوں نے کھانا بنایا, پھر بچوں کو کھلایا, بچوں کو انہوں نے سکول بھیج دیا. اشراق کے وقت جب وہ فارغ ہو جاتی ہیں نا, تو وہ سوچتی ہیں کہ ہمارا میاں تھک گیا ہوگا, اس کو اب ناشتہ وہاں پہنچانا ہے, تو وہ میاں کا ناشتہ بنا کے اس کو اپنے سر پہ رکھا اور ایک مٹکے کے اندر انہوں نے لسی ڈالی اور وہ چل پڑی کہ میاں کو وہاں جا کر کھیت میں ناشتہ کروائیں. ادھر میاں صاحب پیاس کی شدت کی وجہ سے انتظار میں کہ کب ہمارا ناشتہ پہنچے گا, تو جیسے ہی وہ دور سے دیکھتے ہیں نا جی کہ بیوی آ گئی ناشتہ لے کے, تو جہاں حل ہوتا ہے نا اس کو وہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور آ کے نا ناشتہ پہلے کرتے ہیں اور حل بعد میں چلاتے ہیں. اب شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ذرا شاعرانہ انداز میں نا رنگ بھر دیتے ہیں ذرا سین سین کا. چنانچہ ایک شاعر نے اسی مضمون کو یوں بیان کیا, پیا لونگ دا لشکارا تے حالیاں نے حل روک لے. لونگ کہتے ہیں جو عورتیں اپنے ناک کے اندر وہ ایک کوکا ڈالتی ہیں کرسٹل, وہ چمکتا ہے دور سے, دھوپ ہو یا کوئی چیز دور سے چمکتا ہے, اس کو اردو میں لونگ کہتے ہیں, پنجابی میں کوکا کہتے ہیں. تو کہنے والے نے کہا کہ بھائی جب اس کوکے کا لشکارا پڑا نا تو حل چلانے والے نے حل کو وہیں پر روک لیا اور بیٹھ کے ناشتہ کیا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب محبوب کل جہاں جب معراج کے لیے تشریف لے گئے, پیا لونگ دا لشکارا تے حالیہ نے حل روک لے, حل چلانے والے نے حل روک لیے, کائنات کا نظام چلانے والے نے پھر کائنات کے نظام کو روک لیا. اب میری محبوب سے ملاقات ہوگی, جب واپس جائیں گے پھر گاڑی آگے. اب اس بات کو سمجھنا آسان, 1400 سال پہلے سمجھنا مشکل تھا. تو دیکھیے اللہ رب العزت کی کیسی رحمت ہے, یہ دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ریلیٹو ٹائم کا تصور اسلام نے پیش کیا. دو مثالیں تو آج دی, ہمارا یہ ٹائم کے اوپر جو مضمون ہے انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. اب ہم اگلی محفل میں اسی مضمون کو گزشتہ سے پیوستہ ادھر سے آگے لے کے چلیں گے. اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔